السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشاهد باري تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. آج خطبے کا موضوع ہے سچی توبہ کی علامتیں. توبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں سچی توبہ کی علامتیں بیان کرتے ہیں، اور کیا ہر توبہ کرنے والا سچی توبہ کرتا ہے، اور توبہ کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، گناہوں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، سب سے بہترین خطا کار کون گزرے ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت اور خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کمزور مخلوق ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی. قباحت اس میں نہیں کہ ہم غلطی کرتے ہیں، بشر ہیں تو غلطی کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یعنی انسان ہے، بشر ہے تو خطا ہو سکتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. قباحت اس میں نہیں کہ ہم خطا کرتے ہیں، لیکن قباحت کس چیز میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد ہم توبہ نہ کریں. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور توبہ کی شرطیں بھی ہم بیان کر چکے تھے کہ صرف دعویٰ نہیں چلتا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، خطا ہوئی ہے یا خطا کی ہے یا گناہ کیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے. تو سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے توبہ کی شرطیں ہونی چاہیے، اور توبہ کے ساتھ پانچ شرطیں ہم بیان کر چکے ہیں. سب سے پہلے ندامت کا ہونا، کہ کوئی شخص نادم ہو جائے، اس کا دل تنگ ہو جائے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس سے نافرمانی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. تیسرے نمبر پہ یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں. چوتھے نمبر پہ توبہ کے وقت کے اندر ہونی چاہیے، وقت گزرنے کے بعد نہیں. اور توبہ کے دو وقت ہیں، ایک وقت عام ہے، سب انسانوں کے لیے ہے. اس وقت گزر جانے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی علامت ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مشرق سے نکلتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور دوسرا وقت توبہ کی قبولیت کا خاص وقت ہے ہر انسان کا، اور وہ ہے موت کا وقت، جب روح حق تک پہنچے گی اور اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس نے مرنا ہے، اب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پانچویں شرط توبہ کی: اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا مظلمہ اس کے حق سے واپس کر دیا جائے. کسی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے. کسی کا حق کھایا ہے، ناجائز مال چھینا ہے، یا کسی زمین پہ قبضہ کیا ہے الغرض کسی بھی طریقے سے کسی کا حق کھایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو اسے معافی مانگ لی جائے اور اس کا حق اسے واپس دے دیا جائے. یہ پانچویں شرط ہے توبہ کی. تو سب سے پہلی علامت سچی توبہ کی ہے کہ توبہ کی شرطوں پر توبہ کی جائے. اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زیادہ بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفار غافر ہے، غفور ہے اور غفار ہے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. اور سورت غافر کے نام سے معروف پوری سورت ہے، سورت غافر کے نام سے. غافر مغفرت کرنے والا، غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بہت زیادہ اور بار بار مغفرت کرنے والا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں یقیناً بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. کس کی؟ لمن تاب، وہ جس نے توبہ کی. وَآمَنَ، تو توبہ کی سچی توبہ کی علامت میں سے الایمان، کہ جو توبہ کرتا ہے شرطیں پوری کر لی ہیں، اب اس کو اپنے ایمان کو درست کرنا ہے. اگر ایمان میں کمزوری ہے اسے مضبوط کرے، اگر ایمان میں کوئی خرابی، کوئی خلل، کوئی غلطی ہے، بدعقیدگی ہے، تو اس کو درست کرے، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرے. مسلمان کی پہچان اس کا صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، کیونکہ اسلام کے ضد کفر ہے. کافروں کے اپنے عقائد ہیں، مسلمان کے اپنے عقائد ہیں، کافر کا اپنا ایمان ہے، مسلمان کا اپنا ایمان ہے، دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ یہودی بھی مومن ہے، کرسچن بھی مومن ہے، نصرانی بھی مومن ہے اور ہندو بھی مومن ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، کافر مومن ہو نہیں سکتا، ان کا ایمان ان کے ذرے برابر بھی فائدہ مند نہیں ہے قیامت کے دن. اور مسلمان کو چاہے کو اپنے ایمان کو سمجھے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کی صحیح تعریف کیا ہے. ارکان ایمان سے، ارکان ایمان کو جاننے سے اسلام اور کفر میں تمیز ہوتی ہے، اور ایمان کی تعریف کو جاننے سے اہل سنت والجماعت کے آپس میں دوری اور تمیز ہوتی ہے. پہچان اہل سنت والجماعت کی ایمان کی تعریف سے ہوتی ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ایمان محض زبان کا قول نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے میں مومن ہوں، ہرگز نہیں. ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین بھی ہے، اور پورے جسم سے عمل بھی ہے. اور جن لوگوں نے ایمان سے عمل کو خارج کر دیا وہ مرجیہ ہیں، اہل بدعت ہیں. اور جنہوں نے یہ تصور کہ ایمان صرف ایک چیز ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کہ تیسرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کہ وہ کافر ہے، یہ خوارج اور معتزلہ ہے، وعیدی گروہ جو ہے. رسول جماعت کے نزدیک ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے. ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین بھی ہے، اور پر جسم سے عمل بھی ہے. تو دوسری علامت، یعنی جو پانچ شرطیں توبہ کی ہیں، ان پہ عمل کرنے کے بعد اب سچی توبہ کی علامت جو ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اب توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَآمَنَ، اگر کوئی شخص زناکاری سے، بدکاری سے، سود خوری سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے عقیدہ میں خرابی ہے، عقیدہ میں بگاڑ ہے، ایمانیات میں خرابی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں غلطی ہے، رسولوں پر ایمان میں غلطی ہے، کتابوں پر ایمان میں غلطی ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں مخلوق ہے، یہ بدعقیدگی کے باوجود یہ کفری عقائد ہیں، ان کی موجودگی میں اگر کوئی شخص زناکاری بدکاری توبہ کرے تو کیا فائدہ دے گی یہ توبہ؟ تو اس نے سب سے پہلے کیا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ، سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو، غلط ہے تو درست کیا، کمزور ہے تو مضبوط کیا. اور صحیح ایمان کے لیے لازمی ہے کہ صحیح منہج کو اختیار کیا جائے، صحیح راستے کو اختیار کیا جائے. اور منہج دو قسم کے ہیں، یا تو صحیح منہج ہے حق منہج ہے یا اس کی ضد میں غلط منہج ہے یا باطل منہج ہے. صحیح منہج منہج کہتے ہیں اس راستے کو جسے دین کے صحیح سمجھ کے لیے اپنایا جاتا ہے. صحیح منہج ہے منہج راستے کو کہتے ہیں, نہج سے لیا گیا ہے لفظ. اور منہج یہ وہ راستہ ہے جس سے دین کو سمجھا جاتا ہے. صحیح منہج دین کو سمجھنے کا صحیح راستہ ہے, غلط منہج دین کو سمجھنے کا غلط راستہ ہے. اور دین کو سمجھنے کا جو صحیح راستہ ہے اسے کہتے ہیں منہج السلف, یا منہج السلف ہی کہتے ہیں. یہ وہ منہج ہے جس کی بنیاد پر قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھا جاتا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. سلف صالحین تین بہترین زمانے, جو سب سے پہلے تین زمانے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. انہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی ہے صحابہ کرام کے سامنے, احادیث کا مجموعہ ان کے سامنے بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, یہ شرف وہ حاصل کر چکے ہیں. اور ان جیسا پوری امت میں کوئی سمجھنے والا ہو نہیں سکتا. ہمارا ایمان ہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے شریعت کو, کوئی کسی اور نے نہیں سمجھا ہے. کیونکہ صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے, ان میں اور بھی خوبیاں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چنا ہے, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے. یہ کوئی محض کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے کہ وہ بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے کہ سب سے پیارا صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بکر صدیق ہی ہوں گے. اور تقوی میں, پرہیزگاری میں, عمل میں ان جیسا کون ہے امت میں, دل کی پاکیزگی میں ان جیسا کون ہے امت میں, دین کے لیے قربانی دینے میں ان جیسا کون ہے امت میں, کوئی ہے تو سامنے دکھائے ہمیں کون ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے السابقون الاولون ہے, سبقت لے گئے ہیں, پہلے ہیں اور پہلے میں سبقت لے جانے والے ہیں, سب سے بہترین لوگ ہیں. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں, پیروی کریں احسان کے ساتھ. اگر ہم ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو صحیح منہج کی علامت کیا ہے کہ صحابہ کرام کا منہج ہے, سلف صالحین کا منہج ہے, راستہ ہے دین کو صحیح سمجھنے کے لیے. اور جس نے بھی ان کے بعد ان کی اتباع کی ہے احسان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے. اس کے ضد میں جو غلط منہج ہے یا باطل منہج یا مناہج ہے وہ ایک نہیں, وہ ایک سے زیادہ ہے. صحیح منہج ایک ہے, دوسرا نہیں, کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے. صراط مستقیم کے علاوہ بہت سارے راستے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. اس لیے منہج حق تو ایک ہے, صحیح منہج ایک ہے. جو منہج باطل وہ ایک نہیں, وہ مناہج باطلہ ہے. دین کو سمجھنے کے جو غلط راستے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے. کسی نے عقل کو آگے کیا ہے اور عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, ٹھوکر کھائی. کسی نے منطق کو آگے کیا ہے, کہتے جو لاجک کہے گا میں اسے اپناؤں گا, اور دین کو لاجک پہ سمجھا جاتا ہے, لاجک پہ تولا جاتا ہے, اسے بھی ٹھوکر کھائی. کسی نے کہا میں خوابوں کے ذریعے سے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں, اس نے بھی ٹھوکر کھائی. کسی نے کہا میں اہل الکلام کے بنیاد پر دین کو سمجھنا چاہتا ہوں, اس نے بھی ٹھوکر کھائی. کسی نے کہا میں کشف ذوق وجد کا راستہ اپنانا چاہتا ہوں دین کو سمجھنے کے لیے, جو میرا مزاج دین کو, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, قرآن کی میں تفسیر میں نے پڑھی ہے, حدیث کا مجموعہ میں نے پڑھا ہے, سیرت پر میری گہری نظر ہے, میرا مزاج بن چکا ہے, اب میں دین کو اس مزاج پہ تولتا ہوں, جو میرا مزاج کہے گا میں لیتا ہوں, جو میرا مزاج رد کرتے وہ اس کو میں اپناتا نہیں ہوں. اسے کہتے ہیں ذوق, یہ ذوق کا منہج ہے. اس نے بھی ٹھوکر کہے جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہے. میری کیا حیثیت ہے کہ میں پورے دین پر عبور حاصل کر سکتا ہوں کیا؟ جو واضح اور بہترین راستہ ہے صحابہ کرام کا, اس کو چھوڑ کر میں اپنی ذوق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور پورے دین کو اپنے ذوق پر تولتا ہوں. جو میرے مزاج کے مطابق ہے وہ میرے لیے دین ہے, جو میرے مزاج کے مخالف ہے وہ میرے لیے دین نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے کشف ہے یا ذوق ہے یہ بھی باطل مناہج ہے. اندھی تقلید کا منہج باطل مناہج میں سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے میرا امام ہے, ایک امام کی تقلید میرے اوپر واجب ہے, جو وہ کہتا ہے وہ دین ہے. کس نے کہا ہے؟ ہمارے ہم تو صرف ایک ہی امام کو جانتے ہیں جن کا ہر فرمان دین ہے, ان کا خاموشی بھی دین ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید ولد آدم و خاتم انبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے ہر قول دین سمجھا جاتا ہے. صحابہ کرام بھی نہیں ہے, سید ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, خطا کا امکان ان سے بھی ہے, غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کسی ایک امام کے پیچھے لگنا, اس کی ہر بات کو دین سمجھنا یہ اندھی تقلید ہے اور یہ حرام ہے, اور یہ اندھی تقلید شرک فی الطاعۃ کے خطرناک خوفناک راستے کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. الغرض وإني لغفار لمن تاب وآمن. آمن کے لفظ میں سارا مفہوم شامل ہے, صحیح عقیدہ صحیح منہج آمن کے لفظ میں موجود ہے. جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرے, اپنے عقیدے کو درست کرے اور اپنے منہج کو سیدھا کرے, صراط مستقیم پر چلنے والا بن جائے, صحابہ اکرم السلف صحیح منہج کو اپنا لے, باقی جتنے بھی مناہج ہیں باطل مناہج ہیں سب سے توبہ کرے, تب اس کی توبہ کام آئے گی. اور یہ سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی شخص اپنے عقیدے کو چھوڑ دے جس پر اس نے اپنا بچپن گزارا ہے یا بچپن سے جس عقیدے پر وہ قائم ہے دین اور ایمان کے تعلق سے, کیونکہ دین کا تعلق یا ایمانیات کا تعلق دل سے ہے. دل کے معاملے بڑے سنگین ہوتے ہیں, نازک ہوتے ہیں, اور دل کے اندر اپنے بدعقیدگی کو دل سے نکالنا یا دل کو پاک کرنا شرک بدعات اور خرافات سے مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, اور آسان اس کے لیے ہے جس کے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے. اور جو توبہ کرنا چاہتا ہے, اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے. لیکن جو ہٹ درمی کا راستہ اختیار کرتا ہے, توبہ نہیں کرنا چاہتا ہے, زناکاری سے توبہ کر چکا ہے, بدکاری سے توبہ کر چکا ہے, جھوٹ سے توبہ کر چکا ہے, داڑھی بھی رکھ چکا ہے, پگڑی بھی اس سر پر اس نے ڈال رکھی ہوئی ہے, ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہے, لیکن عقیدہ خراب ہے, منہج غلط ہے, کیا فائدہ دے گا اس کو؟ تو سچے توبہ کی نشانی میں سے صحیح ایمان, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَعَمِلَ صَالِحًا. تیسری نشانی سچی توبہ کی ہے العمل الصالح. امام مضبوط کر لیا, عقیدہ بھی مضبوط ہے, منہج بھی سیدھا ہے, الحمدللہ, شرک بدعات خرافات سے توبہ کر لی ہے, بدکاریوں سے, زناکاریوں سے, سود خوری سے, حرام خوری سے, ظلم سے توبہ کر لی ہے, الحمدللہ. تب اس کو ثابت کرنا ہے. ثابت کیسے ہوگا؟ عمل صالح سے. العمل الصالح, عمل صالح کون سا عمل ہے؟ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط الاخلاص للہ سبحانہ وتعالی, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عمل صالح جو میں کرنے جا رہا ہوں, یہ جو عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, والدین کی فرما برداری ہے, حسن اخلاقی ہے, حسن سلوکی ہے, رشتے کو جوڑنا ہے, جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں, سب سے پہلے شرط ہے کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں کرتا ہوں. اخلاص للہ سبحانہ وتعالی. دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ایک شرط ہے دوسری نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے, عمل فاسد ہے. اگر اخلاص اتباع نہیں ہے تو فاسد ہے, اگر اخلاص نہیں ہے ریاکار لیکن اتباع ہے تو تب بھی فاسد ہے. تو دونوں کا ہونا لازمی ہے, اور دونوں کہاں سے لیے گئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے, سبحان اللہ. اور عمل صالح کے لیے یاد رکھیں بہترین وقت آنے والا ہے، پورے سال میں سے بہترین 10 دن آنے والے ہیں، چند دن باقی ہیں، اور ان 10 دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دن میں عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. تو بعض صاحب نے عرض کی کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کو لے کے جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں، پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا، یعنی شہید ہو جاتا ہے اس کا مال بھی خرچ ہو جاتا ہے. یہ تو ایسا شخص تو ان 10 دنوں کی عبادت میں سے دوسروں سے بہتر ہو سکتا ہے جو ان 10 دن میں عبادت کرتے ہیں. اگر ایسا شخص نہیں جو صرف مال سے جہاد کرتا ہے یا صرف جس نے جان سے جہاد کی ہے، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو صرف ان 10 دنوں میں کوئی بھی عبادت کرتے ہیں. اور ان 10 دنوں میں جو عبادات موجود ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کون سی عبادت ہیں، واللہ بہت ساری عبادات ہیں. ان میں سے سر فہرست ہے الحج، ان دنوں میں حج کریں. اور حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج کا حق ادا کیا، یعنی اس میں فسق اور رفث سے اور دوسری جیسی چیزوں سے کنارہ کشی کی ہے، تو واپس لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے اس نے ابھی جنم لیا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک، سبحان اللہ. اور حج کے لیے یاد رکھیں، کیونکہ یہاں پر سسٹم ہے، طریقہ ہے، حج کا پاس لیا جاتا ہے، تصریح لی جاتی ہے، اس کے بغیر حج نہیں کیا جاتا. اور یہ اس لیے، یعنی حج کے شرطوں میں سے نہیں ہے، یہ انتظامی امور میں سے ہے، تاکہ جو لوگ جن لوگوں کا سب سے پہلا حج فرض حج ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے. بعض لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، چھپ کے جاتے ہیں، گاڑی کے ڈگو میں چھپ کے جاتے ہیں، یہ کیسا حج ہے؟ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اب ہر سال جا کے دوسروں کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مشاعر ہیں، یعنی حرم ہے اس کی اپنی حدود ہے، عرفات کی اپنی حدود ہے، مزدلفہ کی اپنی حدود ہے، منیٰ کی اپنی حدود ہے، جب آپ بھی ہر سال جاتے ہیں، میں بھی ہر سال جاتا ہوں، جناب بھی ہر سال جاتے ہیں، جن کا فرض حج وہ بیچارے جو دور دور سے آتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ حج نہیں کیا، ان کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوتی کیا؟ اس لیے یہاں پر حکومت رنوں کو جزائے خیر دے، ایک سسٹم رکھا ہے کہ جو مقیم ہے پانچ سال کے بعد حج کر لے، ممانعت نہیں، ہر 5 سال کے بعد حج کر سکتا ہے، لیکن 5 سال سے پہلے کسی اور کو موقع دے. اس لیے چھپ کے جانا حج کرنے کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، فریب بھی، بہت سارے گناہ سر پہ اٹھا کے حج کر رہے ہیں، تو حج کیا پھر؟ اور یاد رکھیں، بعض علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں انسان کی زندگی بدلنے کی 3 ترازو ہیں. پہلا ترازو ہے جمعے کے دن، جس نے اپنے آپ کو جمعے کے دن سدھارا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہا، عقیدے کو درست کیا، منہج کو ٹھیک کیا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہا، حرام سے بچا رہا پورا جمعے کا دن، تو اس لیے باقی ہفتے کے دن بھی آسان ہو جاتے ہیں. دوسرا ترازو ہے ماہانہ، سالانہ، سال میں رمضان کا مہینہ، جس نے رمضان کا مہینہ کا حق ادا کیا اور اس نے روزہ بھی رکھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہا، محرمات سے اجتناب بھی کیا، صرف کھانے پینے کی اشیاء سے اس نے اجتناب نہیں کیا دن میں، بلکہ محرمات سے اجتناب کے پورے مہینے میں، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، حرام دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، بد زبانی، بد کلامی کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھا پورا مہینہ، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے محفوظ رہے ان گناہوں سے. اور جس نے حج کیا ہے اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ 3 ترازو ہیں، ایک ہے ہفتے وار ترازو، اپنے آپ کو جمعے کے دن بدل کے دیکھیں، بہترین دن ہے پورے ہفتے کا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ہفتے کو جو بدل سکتے ہو اپنے سال کو بدل سکتا ہے، جو سال بدل سکتے ہو زندگی بدل سکتا ہے اپنے حج میں. اکثر حج تو کر لیتے ہیں لیکن حج کیسا ہوتا ہے ان کا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو گالی دی، کسی سے لڑا، کسی کا کیسا حج ہے یہ؟ الحج المبرور چاہتے ہو جس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اپنے دل سے حج کرو، اپنے جسم سے حج مت کرو. دل سے حج کرتے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کا ساتھ ہوتا ہے، اب پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. لیکن جب اپنے جسم سے حج کرتے ہو، کبھی پاؤں تھک رہے ہیں، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی زبان میں تکلیف ہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی بھی غیبت کر رہے ہیں، حج میں احرام کی حالت میں غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، سبحان اللہ، یہ کون سا حج ہے بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ حج زبان سے کیا جا رہا ہے، یہ حج جسم سے کیا جا رہا ہے، دل سے محسوس نہیں کیا، دل سے حج نہیں کیا. حج رسم پہ دیکھیں آپ کتنی بھیڑ ہوتی ہے، صرف بوسہ دینے کے لیے جو سنت ہے، سنت کو پانے کے لیے کتنی گناہ کر لیتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، کیا فائدہ ہے اسے بوسہ دینے کا؟ بعض عورتیں گھس جاتی ہیں، بھائی تمہارا کیا کام ہے، میں نے بھی بوسہ دینا ہے، میں خیر سے کیوں محروم رہا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ بوسہ دینے میں خیر ہے تمہارے لیے؟ غیر محرم مردوں میں گھس جاتی ہو، کسی کا کوندی لگ رہی ہے، کسی کے ہاتھ لگ رہا ہے، اور یاد رکھے غیر محرم شخص کا اگر ہاتھ لگ جاتا ہے جان بوجھ کے حرام ہے. کہتے میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، تو گھسا کون ہے جان بوجھ کے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ میرے خیال چیونٹی بھی نہیں بچتی وہاں پہ، اگر چیونٹی بھی گھس جائے تو وہ بھی نہیں بچے گی، تو آپ کیسے پورے جسم کا بچ سکتی ہے کسی کے ہاتھ یا پاؤں لگنے سے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. بعض اوقات دیکھتے کہ لوگ کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں حجر اسود کے سامنے، دو دو گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں طواف شروع کرتے ہیں، شروع سے آخر تک ایک شخص کو بعض اوقات دیکھ لیں، فوکس کر لیں، بیچارہ کھڑا رہتا ہی ہو، اس کی باری آتی نہیں ہے. ہمارا طواف ختم ہو جاتا ہے اور بروکر آتے ہیں بیچ میں، وہ بوسہ دے کے دوڑ رہے ہیں، وہ بیچارہ انتظار میں کھڑا ہے، ایک قدم دس منٹ کے بعد اسے میسر ہوتا ہے، مشکل سے وہ لمبی لین میں بیچارہ کھڑا ہے، اس کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کھڑے، اور ان کو ترس نہیں آتا، ان کو نہ اپنے اوپر ترس آتا ہے، اس بیچارے میں ترس آتا ہے جو بیچارہ دو گھنٹے سے کھڑا ہے ایک عبادت اس صحیح طریقے سے کرنے کے لیے. یہ بروکر آتے ہیں، پہلوان آتی ہوں دھکے دے دے کے، اللہ نے جسم دیا ہے نا ماشاء اللہ، یوں دھکے دیتے ہیں، نہ بزرگ دیکھا ہے، نہ بوڑھا دیکھا ہے، نہ جوان دیکھا ہے، نہ لائن والے کو دیکھا ہے، نہ کسی عورت کو چھوڑا ہے، بس منہ گھسیٹ دیا، بہت سا دے کے نکل گیا، جیسے بس یہ الگ شکر ہے کہ وہ جیسے پہلوان کو بڑکے لگاتے ہیں نا، بس وہ نہیں کیا باقی سب کچھ کیا. یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، عبادت کا حق ادا کرے، اور اس بہترین جگہ پر، حرم ہے اللہ تعالیٰ گھر کعبہ ہے، سب سے بہترین عبادت اس وقت، یعنی سب سے حجر سے بوسہ دینا، یہ واحد عبادت ہے جو ہر شخص صرف ایک وقت میں کر سکتا ہے. بتائیں یہ وہ عبادت جو پوری دنیا میں صرف ایک شخص ایک وقت میں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا. دو شخص کر سکتے ہیں بوسہ، ایک شخص ہی کر سکتا ہے. اور اس حرمت والی جگہ پر جہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، جہاں پر آپ جو پودے خود اگتے ان کو نہیں کاٹ سکتے، مسلمان بھائی اور بہنوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، کون سی عبادت ہے؟ اور وہ بھی صرف سنت کو پانے کے لیے. سبحان اللہ، حج کر رہے ہیں، حج مبرور کرنا ہے تو اپنے جسم سے نہ اپنے دل سے حج کر کے دیکھ لیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج تو کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہی ایک حج آپ کی زندگی کو بدل دے، جیسا کہ بہت ساری زندگی کو ایک حج نے بدلا ہے. ان دس دنوں میں بہترین اعمال میں سے جو اعمال ہیں، فرض نماز کی ادائیگی، بہترین موقع ہے. جو لوگ فرض نماز باجماعت نہیں پڑھتے، مردوں کی بات میں کر رہا ہوں، مسلمان مردوں پر، بالغ مردوں پر باجماعت نماز مسجد میں فرض ہے. جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد میں کسی کو امامت کے لیے مقرر کر دوں، وہ امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں بعض صحابہ کو لے کے اپنے ہاتھ میں آگ کی مشعل لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد باجماعت نماز نہیں پڑھتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ گھروں کو جلا دیں ان لوگوں کے گھروں کو، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، صحیح عقیدہ ہے، لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتے مسجد میں، نماز ہی بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو جلا دینا چاہتے ہیں. جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو، کیا مجھے کہیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن. الغرض تو فرض نماز باجماعت کی تأکید، بہترین دن آ رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کے بہترین موقع ہے. سچی توبہ کی علامت اپنے آپ کو سدھارنا ہے، عمل صالح کی ہم بات کر رہے ہیں، اور عمل صالح میں سے صحیح عقیدہ بھی ہو گیا، صحیح منہج بھی ہو گیا ہے، نماز بھی اپنی درست ہو گئی الحمدللہ. نماز نبوی تو پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ تو نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں لیکن گھر میں نہ پڑھیں، با جماعت پڑھیں. ہاں عذر شرعی ہے، مسافر ہو، بیمار ہو، تکلیف ہے، اس کی معافی ہے. بغیر عذر شرعی گھر میں کیوں پڑھتے ہو؟ عورت ہو کیا؟ عورتیں نماز گھر میں پڑھتی ہیں، تم نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی طریقے سے ان دس دنوں میں جو بہترین عبادات میں سے عبادت ہے، روزہ ہے، اور 9 تاریخ کا روزہ عرفات کے دن کا روزہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 سال کے اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف، 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. 1 دن کے روزہ رکھنے سے، اور اگر کوئی شخص پورے 9 دن کا روزہ رکھنا چاہے، پہلی ذو الحجہ سے لے کے 9 ذو الحجہ، کیونکہ 10ویں دن عید ہے، عید کے روزہ رکھنا حرام ہے، تو 9 دنوں کا روزہ رکھے تو نور علی نور ہے، خیر علی خیر ہے، کیونکہ بہترین 10 دن ہیں. اور روزے، نفل روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں یعنی نفل روزہ 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتا ہے 1 روزہ رکھنے سے. آپ 9 دن روزہ رکھتے تو دیکھیں، ایک تو آپ نے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف بھی کروا دیے، اور ساتھ ساتھ 7 کو 70 کو 9 پہ ضرب دیں، آپ دیکھیں کہ کتنی سال اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے دور فرماتا ہے، سبحان اللہ. اسی طریقے سے جو بہترین عبادات ہیں ان دنوں میں قربانی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قربانی کا حکم جو قول راجح سنہ مؤکدہ ہے، ہر مستطیع شخص پر قربانی جو ہے وہ سنہ مؤکدہ ہے جو قربانی دے سکے. اور قربانی کے لیے یاد رکھ جو گھر کا سربراہ ہے وہی کافی ہے. اگر ایک گھر میں 3, 4 یا اس سے زیادہ کم لوگ رہتے ہیں، ان کا خرچ ایک ہو تو ان کے لیے ایک قربانی کافی ہے. ہاں اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے جو بیٹے ہیں الگ الگ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن پورے گھرانے کے لیے ایک قربانی کافی ہے، ایک بکرا پورے گھرانے کے لیے کافی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک گھر کے ممبر مرد اور عورتیں 7 حصے مل جاتے ہیں گائے کے لیے یا بھینس کے لیے یا اونٹ کے لیے، عورتوں کے لیے الگ قربانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنے اپنے گھر والوں کے لیے اور دوسرا امت کے لیے، اس میں زندہ مردہ سب شامل ہو گئے ہیں، جو زندہ ہے جو مردہ ہے سب شامل ہیں. تو کسی مردے کے لیے الگ سے نیت نہیں کی جاتی، الگ سے بکرا ذبح نہیں کیا جاتا، اور جو گھر والے ہیں بیویاں جو ہیں یا عورتیں ان کے لیے الگ قربانی نہیں کی جاتی، گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور گھر کا سربراہ وہ ہے جو گھر میں خرچ دیتا ہے، نہ نفقہ جس کے ذمے ہے. اگر والد ریٹائر ہو چکا ہے، گھر کا بڑا وہی ہے اور بیٹے اسی کو خرچ دیتے ہیں، تو وہی قربانی کرے گا. گھر کا سربراہ نے کیا، میرے گھر والوں کی طرف سے خود بھی ہیں، اپنی بیوی بھی ہے یعنی بچوں کی ماں، بیٹے بھی ہیں، بیٹے کی بیویاں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، سب شامل ہو گئے. بلکہ اگر داماد بھی جیسے کہتے ہیں کہ گھر جمائی، وہ بھی گھر میں انہیں سے گھر میں رہتا ہے، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ بیٹی بھی شامل ہو جاتی ہے جو غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے لیکن اسی گھر میں رہتی ہے، ایک دسترخوان میں وہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، خرچ ایک ہے پورے گھر کا. تو ایسی صورت میں ایک قربانی سب کے لیے کافی ہے. اور جس نے قربانی کرنی ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ تراشے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، اور کاٹنا حرام ہے. سر کے بال ہو، جسم کے بال ہو، ناخن ہو، ان کو کاٹنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے. یہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے سربراہ کے لیے، پورے گھرانے کے لیے نہیں ہے. گھر کی عورتوں کے بچوں کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ گھر کی عورتیں بھی ناخن تراشتے اور نہ ہی بال کرتے, گھر کے بچوں کو بنا کر دیا جاتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ گھر کے سربراہ کے لیے جو قربانی کر رہا ہے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے. اگر بیٹے بھی اپنے قربانی کر رہے ہیں تو پھر بیٹے بھی سر کے بال نہ کر, جسم کو بال نہ کر, ناخن نہ تراشے. یہ حکم ان کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں. اور اعمال صالحہ میں سے جو ہے صلہ رحمی ہے. عید کا دن ہے اور رشتہ داروں کو ملنا ہے, ان کے دن مسرت پیدا کرنی ہے, تحفے تحائف دینے ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور خاص طور والدین کا جو حق ہے, صلہ رحمی سب سے پہلا حق ہے, پھر آپ کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں, ان کے ملنے کے لیے آپ جائیں, نصیحت بھی کریں اور ان کو خوشیاں بھی دیں, خوشیاں بانٹیں ان کے ساتھ. یہ بھی عبادت میں سے بہترین اعمال میں سے. الغرض کہ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں, چاہے چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو, صدقات ہیں, خیرات ہیں, عید کا دن ہے, گوشت آپ نے بکرا ذبح کیا ہے, فقراء کو بھی صدقہ دیں, ان کو بھی شامل کریں, کیونکہ یہ جو قربانی ہے 3 حصے میں تقسیم کی جاتی ہے. یہ بھی سنت ہے کہ ایک حساب خود کھاتے ہیں, دوسرا اپنے دوست احباب کو دیتے ہیں, تیسرا حصہ فقراء میں بانٹتے ہیں. یہ بھی یعنی سنت میں سے ہے کہ آپ اپنے ساتھ اس خوشی میں ان کو بھی شریک کریں جو شاید پورا سال گوشت نہ کھاتے ہوں, صرف عید کا انتظار کرتے ہیں. اب عید آئیے تو آپ پورا بکرا اکیلے کھا گئے, پورے گھرانے کو کھلا دیا, وہ بیچارے ویسے محروم رہے. تو اپنے پڑوس میں دیکھیں کس کو ضرورت ہے, کون محتاج ہے, ان سے جا کے ملیں اور ان کے عید کی مبارک بھی دیں, اور یہ تحفہ بھی ساتھ میں دیں, جن کو گوشت بھی دیں, ان کو اس خوشی میں اپنے شریک کریں. یہ بھی عبادت میں سے, اعمال صالحہ میں سے ہے. الغرض چھوٹے سے چھوٹا عمل صالح بھی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں بہت پسند ہے, اس کا اجر بھی دگنا تگنا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اخلاص کو پسند کر لیتا ہے تو اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور پھر اس نے سچی توبہ کی, جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے راست کو اختیار کیا ہے, ایمان بھی درست ہے اس پر قائم ہے, عقیدہ درست اس پر قائم ہے, منع درست اس پر قائم ہے, اور اعمال صالحہ بھی وہ کرتے اس پر بھی قائم ہے, ہدایت کے راستے کو اختیار کر چکا ہے, جدوجہد کرتا رہتا ہے, بشر ہے, خطا ہو جاتی ہے, خطا ہوتی ہے فوراً پلٹتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور اسی طریقے سے سچی توبہ پہ عمل کرتا رہتا ہے, ہدایت کا راستہ اختیار کر چکا ہے. اور یہ راستہ جو سچی توبہ کے علامت ہم نے بیان کی ہے, یہ انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء کے متبعین کا راستہ ہے, صحابہ کرام کا راستہ ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں آپ, آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, خطا ہو گئی, جب خطا ہوئی تو کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واپس پلٹے فوراً. یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے انجانے میں خطا ہو گئی, مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقرار ہے اپنے جرم کا. دیکھیں ظلم کا لفظ بار بار آ رہا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا انی کنت من الظالمین. اقرار ہے, اب رب کے سامنے سر جھکانا ہے, ٹوٹ جانا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم سے خطا ہوئی ہے, ہمیں معاف کر دے, ہم توبہ کرتے ہیں, انابت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو دیکھیں, سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی ہے, زنا ہو گیا ہے, دل سے توبہ کر لیتے کافی تھا, لیکن نہیں, دل میں تڑپ تھی, اس اپنے آپ کو پاک کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اقرار جرم کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہوئی ہے. کیا ہوا ہے؟ مجھ سے زناکاری ہو گئی ہے, بدکاری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حکم دیتے ہیں, فرماتے ہیں ان کو دیکھو, اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی, دیکھو اس کی عقل کام کر رہی ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے, جانتا ہے اسے سزا کیا ہے؟ زندہ شخص پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے. شادی شدہ تھے, زنا کر بیٹھے, اقرار, لیکن دل میں تڑپ ہے, یقیناً جانتے ہیں کہ دل سے توبہ کافی ہے, لیکن اتنا پاک دل ہے, جسم سے خطا ہو گئی ہے لیکن دل اتنا پاک ہے کہ صرف توبہ کافی نہیں ہے, اب پتھر مار مار کے قتل ہونے کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات پوچھو, ہو سکتے غلط فہمی ہوئی ہو, ہو سکتے زناکاری نہ ہوئی ہو, مکمل جواب دیتے ہیں, پھر انہیں سنسار کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کی توبہ امت میں بانٹ دی جاتی تب بھی کم تھا. اتنی بڑی توبہ کی ہے, توبہ ہے سچی توبہ کی نشانی ہے, اور جس کو دنیا میں حد قائم کر دی جائے اب آخر اس کی پکڑنی ہوگی. تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے دنیا میں, جس نے کوئی خطا کی ہے گناہ کیا ہے اور دنیا میں سزا مل گئی ہے, حد قائم ہو چکی ہے, اب آخر اس کو سزا نہیں ملے گی. آخر کی سزا جہنم کی سزا ہے, دنیا کی سزا اگر قتل بھی ہے تو جرم کے سامنے کچھ اس کا کچھ نسبت ہے, کیا نسبت ہے اس کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر. چور ہے ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے اس کا جہن, قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں سزا مل چکی ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, حدود اور تعزیرات رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ, یہ کامل دین ہے. اسی طریقے سے الغامدیہ دیکھیں, صحابیہ ہیں, عورت ہے, کمزور ہے, ان سے خطا ہو گئی, زناکاری ہو گئی, دل میں تڑپ ہے, جلن ہے, تکلیف ہے, اے اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہوئی ہے, کیا ہوئے زناکاری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم حاملہ ہو, وہ حمل ہو جائے گا پھر آنا. نو مہینے انتظار کیا, تڑپتی رہی, توبہ کر چکی, دل کی توبہ کافی تھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, لیکن دل میں تڑپ ہے. اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی, مجھے پاک کیجئے. جانتے پاک کرنے کیا مطلب ہے, سزائے موت ہے, پتھر مار مار کے قتل کر رہا ہے, لیکن نہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. ابھی تم حاملہ ہو, بچے کا کیا قصور ہے, گناہ تم نے کیا ہے, بچے کا کیا قصور ہے, وہ حمل ہوگا پھر دیکھیں گے. نو مہینے بچہ پیٹ میں, بچہ پیدا ہو, بچے کو لے کے آئی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے, بچے کو دودھ پلاؤ. دو سال, سبحان اللہ, دو سال بچے کو دودھ پلایا اور ساتھ روٹی کا ٹکڑا بھی بچے کے ہاتھ میں لے کے آئی. سچے توبہ کی نشانی دیکھے, روٹی کا ٹکڑا ساتھ لے کے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے واپس نہ بھیجیں, ثبوت بھی دیکھ لیں کہ میرا بچہ اب دودھ چھوڑ چکا ہے, اب روٹی کھانے لگا ہے. تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حد قائم کی, حد الرجم قائم کی. اللہ اکبر, 30 مہینے ہم گناہ کر کے 30 گھنٹے گزرتے بھول جاتے ہیں, 3 گھنٹے گزرتے بھول جاتے ہیں, ہماری حالت کیا ہوتی گناہ کرنے کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, 30 مہینے دل میں تڑپ ہے, طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ, سلف صالحین کا راستہ ہے. خطا ہو گئی لیکن دل میں تڑپ ہے, فوراً توبہ کی ہے. اور دوسرا راستہ ابلیس کا راستہ ہے, خطا کی ہے لیکن ہر درمی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اے ابلیس سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ابلیس سجدہ کیا؟ سجدہ نہیں کیا, سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. اے میرے فرشتے سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ غلطی ہوئی نا, توبہ کر لیتا, سر جھکا دیتا. کہتے نہیں, تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, میں کیسے اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, تمہیں کس نے کہا کہ آگ مٹی سے اچھی ہے یا بہتر ہے؟ سب سے پہلا قیاس فاسد ابلیس نے کیا تھا, اور سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے آسمان میں حسد کا گناہ ہوا ہے, زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا ہے. حسد اور ہٹ درمی جب دونوں مل جائیں تو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. سب سے بڑی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب حسد ہٹ درمی دونوں مل جاتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا راستہ اختیار کیا, انکساری کا راستہ اختیار کیا, سر جھکا دیا رب کے سامنے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. ابلیس کا راستہ گناہ کیا, اعتراف جرم نہیں کیا بلکہ عذر پیش کرنے لگا. کون سا عذر ہے تمہارے پاس؟ تیرے رب نے حکم دے سر جھکا کے گرو سجدے میں, تمہارا کیا کمال ہے؟ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو, اپنے آپ کو تم نے پیدا کیا ہے. جب تیرے رب نے تجھے پیدا کیا آگ سے تو اسی کے حکم کی تعمیل ہوگی, لیکن نہیں, اس نے اپنا راستہ اختیار کیا اور اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے اور اسے تا قیامت ملعون قرار دے دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہر مسلمان پڑھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے, اور ہر وقت ہم ابلیس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، ملعون ہے، مطرود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، شیطان شطنہ سے ہے، ہر خیر سے دور ہے، سبحان اللہ. اور ہر وہ شخص جس نے ابلیس کا راستہ اختیار کیا ہے، فرعون نے کیا کہا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ظلم کیا بنی اسرائیل پہ، بدترین ظلم کیا. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. تو کیا کہتے، تیرا رب ہوں میں، سب سے بڑا رب ہوں، سبحان اللہ. قارون نے کیا کہا؟ اللہ نے خزانے دیے، اتنی سونا تھا، اتنی پیسہ تھا، اتنی بڑے بڑے خزانے تھے جن کی صرف چابیاں انسانی اٹھا سکتے تھے، اونٹ اٹھایا کرتے تھے، خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں. خزانے کتنی ہوں گے کبھی سوچا ہے؟ جب اسے توبہ کا کہا گیا تو اس نے کیا کہا؟ میں نے کہاں سے کمایا ہے؟ میں رب کا کرم ہے، رب کا احسان ہے؟ نہیں، کہتے ہیں اتیتو علی علم عندی، میری کمائی ہے، میرا کمال ہے، میری عقل ہے، میری محنت ہے، یہ میں نے سب کچھ کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں جب باہر نکلا اپنی شان اور شوکت میں، اور اپنے دکھانے کے لیے تاکہ دنیا دیکھے میں کون ہوں، میرے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے پورے خزانوں کو زمین میں ایسا دھسایا ہے کہ آج تک اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اور جانتے ہیں اس کے خزانے کے پیچھے کتنے لوگ پڑے ہیں؟ پورا یورپ پڑا ہے، پورا امریکہ پڑا ہے کہ کہیں سے کسی طریقے سے کوئی خزانہ مل جائے. وہ خزانہ کیا تھا اس کا؟ جس کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتی تھی، وہ خزانہ کہاں ہے؟ زمین کے ایسے حصے میں جا کے اللہ نے دھسایا کہ وہاں تک کسی کی پہنچ ہی نہیں، سبحان اللہ. الغرض، ایک انبیاء اور صحابہ کرام کا راستہ ہے، انبیاء متبعین کا راستہ ہے، سچی توبہ ہے، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی دوری کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، فرعون کا راستہ ہے، قارون کا راستہ ہے، حامان کا راستہ ہے، ابو جہل کا راستہ ہے، ابو لہب کا راستہ ہے، نافرمانوں کا راستہ ہے، کافروں کا راستہ ہے، بدکاروں کا راستہ ہے، اہل بدعت کا راستہ ہے. دیکھنا ہے راستہ کون سا اپنانا ہے اور کیا کرنا ہے. آخر میں بعض ایسے لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کرنے کے بعد ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ لوگ اپنی غلطی سے توبہ نہیں کرتے، خاص طور پہ جن کے عقیدے میں خرابی ہو، جن کے منہج میں خرابی ہو. آج مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر دہشت گردی عروج پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ پاک گھر بھی نہیں نہ بچ سکے ان کی دہشت گردی سے. جب ان کہا جاتا ہے کہ یہ غلط منہج ہے، یہ لوگ خوارج میں سے ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار بیچارے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، کافروں نے ظلم کر رکھا ہے، یہ بدلے کے لیے نکلے ہیں، پاؤں پھسل گیا بیچارے کو، تھوڑی غلطی ہوگی تو کیوں ان کو صبح شام پکڑ کے رکھا ہے تم لوگوں نے، اچھا کام بھی تو کرتے، بیچارے نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھیں بیچارے روزے بھی رکھتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنی دنیا قربان کر دی ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یار کچھ اچھا بھی بیان کر دیا کرو. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو ایسے باتیں کرتے ہوئے؟ ان کو چاہیے کہ اپنے اس غلط منہ سے توبہ کریں. صحابہ کرام نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے خلاف تلوار اٹھی، ان کا سر قلم کیا، اور ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگ ہیں خوارج، جہنم کے کتے ہیں خوارج، اور سب سے بہترین قاتل وہ جن کو قتل کرتا ہے، سب سے بہترین مقتول وہ جن کو یہ قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا حکم دیتے ہیں، اور قتل سے مراد یہ نہیں ہے ہر بندہ کسی کو دے کے شوٹ کر دے قتل کرے، نہیں، حاکم وقت جو ہے وہ جنگ کرتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں تاکہ فساد امت میں اور نہ بڑھے. الغرض، جو ان کا دفاع کرتے ہیں یا ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جو باطل منہج پر قائم ہیں، داعی ہیں، لوگوں کو غلط دعوت دیتے ہیں، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو بعض لوگ آتے ہیں یار خطا کس سے نہیں ہوتی، خطا تو ہر انسان سے ہوتی، غلطی ہوگی تو کیا ہوگی، کیوں صبح شام پکڑ کے بیٹھے ہو، اس کو مت سنو، فرآن کو مت سنو، فرآن غلط ہے، فرآن غلط. اتنی بڑی دعوت ہے ان کی، لاکھ لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھوں، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو، غلطی چھوٹی سی ہو گئی تو کیا ہو گیا ہے، سبحان اللہ. ایک شخص غلطی کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں، اس کی غلطی کی فروع مسئلے میں نہیں ہے، طہارت کے مسئلے میں نہیں ہے، تیمم کے مسئلے میں نہیں ہے، نہ ہی کسی نماز فروع مسئلے میں ہے، اس کی غلطی عقیدے کی بنیاد میں ہے، ارکان ایمان میں ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ہے. ایسے شخص بھی خاموشی اختیار کی جائے, آگے دعوت کیا دے گا وہ جس کی اپنی بنیاد کمزور ہے, وہ عمارت کیا قائم کرے گا؟ یہ عمل اس کے سر پہ بھی گرے گی, ہر اس شخص کے سر پہ گرے گی جو اس کے ساتھ ہے, جو اس سے تعاون کرتے یا اس کی بات کو سنتا ہے. اللہ کے لیے آپ لوگوں کی طرف مت دیکھو, لوگوں کے رب کی طرف دیکھو. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ توبہ کر لیتے اپنے اس غلط راستے سے, غلط منہج سے, بدعقیدگی سے توبہ کر لیتے, توبہ وہ نہیں کرتے. اور تم ان کے دفاع کرتے ہو, جو نصیحت کرتے برے وہ ٹھہرے, جو نصیحت قبول نہیں کرتے توبہ سچی توبہ دور کے توبہ ہی نہیں کرتے. وہ ٹھیک ہے جو نصیحت کرتے وہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یعنی یہاں تک حد پہنچ گئی ہے کہ بعض دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں یار کیا ہو گیا, دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے, تو اسے پتہ کیا دیکھا ہے اس نے؟ کیونکہ جو سوال کرنے والا تھا وہ مسلمان اصل میں نہیں تھا, کافر تھا, تو اس کو قریب لانے کے لیے اسے یہ کہہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا, محمد رسول اللہ بعد میں پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرے برابر لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. یعنی محمد رسول اللہ نہیں ہے, یہ کسی نے کہا کہ یہ حدیث ہے؟ ایک تو مس انفارمیشن ہے اور دفاع بھی کر رہے ہیں, غلط دفاع کرنا ہے. سبحان اللہ, میرے بھائی جو یہ شک کرتا ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہے. صرف شک کرتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھا ہے زبان سے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں شک کرتا ہے کہ رسول ہے کہ نہیں, کافر ہے یہ انسان. تو اس نے تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھا ہے. کہتے نہیں اصل میں یہ مقصد تمہیں کیا پتا کیا مقصد تھا, کیوں دفاع کرتے ہو باطن کا؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نصیحت کرے جا کے اس داعی کو تاکہ اس غلط بدعقیدے سے توبہ کرے اور بہت سے لوگوں کو اس بدعقیدے سے بچائے. اگر کوئی شخص اس بدعقیدے کو لے لے اور یہ کہے کہ یار اگر جنت میں انسان جا سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر چانس ہے جانے کا, 0.0001% بھی چانس ہے, تو میں کیوں نہ یہ راستہ اختیار کروں؟ کیا مجھے کہیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ مجھے کس نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کافی ہے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کس نے کہا ہے؟ یار یہ کیسے مسلمان اور کیسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں؟ لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ ہے, بنیاد ہے, اب لازمی ہے اس کلمے کو سچ ثابت کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح کو رحمہ اللہ سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.